حالانکہ وہ مدینہ میں یا مکہ میں نہیں تھے، اس وقت یمن میں جا رہے تھے، آپ سے دور جا رہے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اگر سنت اس کا حل پیش نہ کرتی ہو، یعنی میرے طرز عمل میں اس کے لیے کوئی فیصلہ تمہیں نہ ملے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس پر حضرت معاذ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر باقی نہ چھوڑوں گا، کہ پوری طرح کوشش کروں گا کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی روح سے قریب تر ہو کر میں فیصلہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، سب تعریف خدا کے لیے ہے جس نے خدا کے رسول کے بھیجے ہوئے کو، رسول کے رسول کو، رسول عربی زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے بھیجا جا رہا ہو کسی خاص مشن پر، کہ جس نے اللہ کے رسول کو یعنی ایلچی کو صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق دی جس سے اس کا خدا اور رسول راضی ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں خود تو جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بهما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک تو ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کے جب وقت کو قریب سمجھا اور دیکھا، تو آپ نے لوگوں کو اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب میں تمہارے درمیان موجود نہ بھی ہوں، تو اس وقت بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری تعلیمات اور میرے ارشادات سے فائدہ حاصل کرو، اور جب تک ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے کبھی تم گمراہ ہو نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء امت میں اس بات کی ہمیشہ کوشش اور جد و جہد رہی کہ انہی دو چیزوں کو اپنے فیصلوں اور اپنے اجتہادات کی بنیاد بنایا جائے. انہوں نے کبھی اپنی ذاتی اور شخصی رائے کو اس میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی. جہاں کہیں انہیں محسوس ہوا کہ ان سے اس میں غلطی ہوئی ہے، فوراً انہوں نے اس سے رجوع کیا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے، ایک شخص ان کے پاس آیا جس کو عربی زبان نہیں آتی تھی، فارسی آتی تھی، تو وہ ان سے پوچھنے لگا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، مجتہد ہیں، تو مجھے بتائیے کہ مجھے تو نماز عربی میں نہیں آتی، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ تم فارسی میں پڑھ لو. اس کے بعد چلا گیا وہ شخص. تو ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے دل میں یہ بات کھٹکی کہ یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سلمان فارسی بھی تھے، صہیب رومی بھی تھے، بلال حبشی بھی تھے، اور پھر آپ کے زمانے میں ہی سلطنت کافی وسیع ہو گئی، پورا عرب پیننسولا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور اس میں آپ کے پاس طرح طرح کے قبائل کے لوگ آتے تھے جن کی زبان فصیح عربی زبان نہ تھی، لیکن آپ نے کسی کو بھی اپنی زبان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی. تو آپ نے اپنے فتوے سے خود ہی رجوع کر لیا اور کہا کہ جو میں نے کہا وہ غلط کہا. یعنی جب بھی کبھی ایسا موقع پیش آیا کہ اگر قرآن اور سنت کی روح سے منافی کوئی بات کہی گئی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک احادیث کی تدوین نہیں ہوئی تھی، اگر لوگوں نے جتنا ان کے پاس علم تھا اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا، تو بعد والوں کے لیے راستہ کھول دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارنا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لینا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہو گئیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی لوگوں کے عمل کا حصہ بن گئیں، اور پھر امت کا تعامل یعنی عمل اس پر رہا، اور وہ چیزیں ہم تک اسی طرح پہنچتی رہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد بڑا پرتاثیر واعظ کیا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہنے لگے اور دل کانپنے لگے. صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کا یہ آخری واعظ معلوم ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کا یہ خطبہ آخری خطبہ ہوگا. یعنی ان کی جو باتیں تھیں یا جو کیفیت تھی یا مجلس کی جو حالت ہوئی، تو آپ ہمیں کوئی اچھی سی وصیت آج کیجئے کہ ہم کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا امیر اگر حبشی غلام بھی ہو تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. میرے بعد جس کو جینا نصیب ہوا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا. تم نے میری اور میرے راسترو ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو نہ چھوڑنا ہوگا. سنت سے چمٹے رہنا اور بدعتوں سے بچنا اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، احمد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ایسا حکم دیا اپنی سنت پر عمل کرنے کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی فرمائی کہ رحم اللہ، اور ایک اور روایت میں آتا ہے نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فأداها كما سمعها ورب مبلغ اوعى من سامع. خدا اس شخص پر رحم فرمائے، ایک اور جگہ آتا ہے خدا اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے بالکل ویسے ہی آگے پہنچا دیا، یعنی اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اور جن کو بات پہنچائی جاتی ہے ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ یاد رکھتے ہیں یا زیادہ سمجھ رکھتے ہیں. یعنی جن صحابہ کرام نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، انہوں نے جب آگے پہنچایا تو آپ کے فرمان کے مطابق حقیقت میں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو ان سننے والوں سے زیادہ بڑے فقیہ اور زیادہ سمجھدار تھے. یہاں پر میں آج کی اس بات کا اختتام کرتی ہوں، کیونکہ حدیث کی ٹیکسٹ بھی ہمیں پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو پھر مزید کنٹینیو کریں گے. آج ہم پڑھیں گے صبر کے بارے میں. صبر کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خود بھی صبر کرو اور مقابلے میں بھی صبر کرو. یعنی خود بھی صبر کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی صبر کرو، اور جب دوسرے لوگوں کے سامنے ایسے حالات پیش آئیں جیسے جنگ وغیرہ کے، تو اس میں مقابلے پر بھی صبر کی کیفیت کو اور صبر کی عادت کو اپنائے رکھو. پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. ضرور اہل ایمان کو ارشاد ہو رہا ہے، ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس طرح؟ خوف کے ذریعے، فاقے کے ذریعے، مال اور جان اور پھلوں کے نقصان اور کمی کر کے. لہذا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اور جن چیزوں کو یہاں مینشن کیا جا رہا ہے، خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کا نقصان، یہ ایسی چیز ہے کہ ان میں سے ہر چیز انسان کی زندگی میں گزرتی ہے. یعنی ان سارے نقصانوں سے ایک عام انسان کو واسطہ پڑتا ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں انسان ہوگا کہ جس کو کبھی کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہی ہوش سنبھالتا ہے تو سب سے پہلے خوف کی باتیں کرنے لگتا ہے، اندھیرے سے خوف کھاتا ہے، جنوں سے خوف کھاتا ہے، اور نہ جانے کس کس چیز سے. پھر یہ تو عقل مند مائیں ہوتی ہیں جو وہ خوف نکال دیتی ہیں، اور جاہل مائیں ہوتی ہیں جو اس خوف کو اور پختہ کر دیتی ہیں. لیکن بہرحال خوف انسان کے اندر ایک نیچر میں پیوست ہے، اس طرح کہ وہ احساس انسان کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. اور پھر یہ کہ کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان کی جان، مال، عزت یا کسی بھی چیز کو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو خوف کی یہ کیفیت اور یہ شدت انسان کے اندر پیوست ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح بھوک، اور بھوک میں بھی یہ کہ انسان بعض اوقات انفرادی طور پر اور بعض اوقات اجتماعی طور پر ایسے حالات سے گزرتا ہے کہ اس کیفیت کو بھی ضرور دیکھتا ہے. پھر مال کا نقصان، تو یہ بھی ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے اور کسی نہ کسی ذریعے سے ضرور منسلک ہے. پھر جانوں کا، کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، کبھی والدین کی طرف سے یہ تکلیف ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ہے، کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے ہے، کبھی دوستوں کی طرف سے ہے. کوئی شخص نہیں جو دنیا میں رہتا ہو اور اس کا کبھی کوئی قریبی عزیز، رشتہ دار یا دوست جو ہے وہ رخصت نہ ہوا ہو. انسان کو ایسے صدمے اور ایسے دکھ زندگی میں دیکھنے پڑتے ہیں. اور پھر خاص طور پر پھلوں کے نقصان کا ذکر کیا، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے لیے ایک ہی ایسی الغار آتی ہے کسی بیماری کی، یا ایسی یعنی کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، تیز بارش یا آندھی یا کسی بھی قسم کی چیز کے، جس سے وہ سارا پھل یا ساری کھیتی جو ہے، یا فلڈ آ جاتا ہے تو تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. یہ سب چیزیں انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ صرف ایک بات میں تبصرہ فرماتے ہیں، بشر الصابرین، ان حالات میں جو صبر کریں ان کو خوشخبری سنا دو. کہ یہ نقصان جو ہوا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر رکھے ہوئے ہے، اور دنیا کا نقصان آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لیکن دنیا کے نقصان کی وجہ سے آخرت میں انسان کو جو اجر ملے گا وہ بہت ہی پائیدار اور بے مثال ہوگا. اس کا دنیا کے اجر سے اور دنیا کے اس جانے والی چیز سے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ہم ایک اور جگہ پر دیکھتے ہیں، سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، یعنی اتنا ملے گا کہ وہ اسے گن نہ سکیں گے. دنیا میں اگر ایک چیز انسان سے چلی جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کے نتیجے میں جو اجر اس کو ملے گا وہ اتنا بے پناہ ہوگا کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا. اور حقیقت میں انسان دنیا کی نسبت آخرت میں زیادہ ضرورت مند ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور صبر کے جزا اور بدلے کا. ایک اور جگہ پر فرمایا
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
کہ البتہ جس نے صبر کیا اور جس نے ہمت اور عزم سے کام لیا تو یہ حقیقت میں بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَغَفَرَ اور بخش دیا، یعنی دوسرے کی کوتاہی یا غلطی کو معاف کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ صبر تو انسان اس وقت کرتا ہے جو چیز چلی جاتی ہے. مثلا آپ کے نوکر نے آپ کا کوئی نقصان کر دیا تو ایسے موقع پر وہ جو نقصان ہوا وہ تو ہو گیا، وہ تو چلی گئی چیز، اس پر تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. لیکن جس نے وہ نقصان کیا اس کو معاف کرنا، یہ اس وقت عموماً بڑا کٹھن ہوتا ہے. یہ صبر کے خلاف ہے کہ انسان اس کو ایسی سزا دے یا اس کے ساتھ ایسی بد اخلاقی سے پیش آئے کہ وہ انسان وہ جو مال یا چیز کے نقصان پر جو صبر کر رہا ہے اس کے اجر میں کمی آ جائے. اس لیے فرمایا کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو کیا کیا کرو، مدد مانگا کرو اللہ کی. کس طرح؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز پڑھ کے. نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ اس نقصان کی تلافی کر دے. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ صابرین کون ہیں اور مجاہدین کون ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اصل میں ہیں کون. اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بے پناہ آیات جو ہیں وہ صبر کے بارے میں ملتی ہیں. صبر کا لفظی مطلب ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا. کس طرح روکے رکھنا؟ کہ اپنی زبان اور اپنے طرز عمل سے کوئی بھی ایسا رویہ اور ایسا ایٹیچوڈ ظاہر نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. یعنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے، اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں گلے شکوے نہ کرے کہ اس کی بے پناہ نعمتوں پر وہ ناشکری کرنے لگے. یعنی جو کچھ اس کو ملا ہے وہ سب کو بھول جائے، اور جو ایک چیز اس نے چھین لی کروڑوں چیزوں میں سے تو اس کی وجہ سے وہ خدا سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے یا خدا سے لڑنے جھگڑنے لگے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی اپنے رویے کو غلط نہ بنائے. اور جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کے اوپر آپ کی عزت پر جن لوگوں نے حرف زنی کی تھی اور جن لوگوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا، ذہنی ٹارچر دیا تھا، جب آیات برات نازل ہوئی، حضرت عائشہ کی برات نازل ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قسم کھا لی کہ میں ان لوگوں کو جو اس الزام میں شریک تھے، ان لوگوں کو میں اب آج کے بعد سپورٹ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے اور ان کی وہ مالی مدد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ اہل فضل، یعنی جنہیں اللہ نے اپنا فضل جن پر کر رکھا ہے، جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ایسی قسم ہرگز نہ کھائیں کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مند لوگوں کو نہیں دیں گے. تو یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ اے اللہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور پہلے جو وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا اس وظیفے کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ دگنا کر دیتے ہیں. یہی دراصل صبر ہے کہ جو آپ کو تکلیف بھی پہنچائے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرے، جواباً آپ اس کے ساتھ اپنے طرز عمل کو نہ بگاڑیں اور اپنی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. کیونکہ اس کے ساتھ نیکی کرنا تو آسان ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ نیکی کرے، لیکن اصل نیکی یہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ نیکی نہ کر رہا ہو یا آپ کا حق ادا نہ کر رہا ہو، وہاں پر حق ادا کیا جائے. جیسا کہ صلہ رحمی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے فلاں فلاں رشتے دار ہیں, وہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں, اور اسی طرح بے شمار وہ ان کی شکایات کرتا ہے, لیکن میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو دراصل تم ان کے منہ پہ خاک پھینک رہے ہو, یعنی خدا کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ کم ہے. لیکن اسے یہ حکم نہیں دیا کہ تم بھی آئندہ سے ان کے ساتھ کچھ نہ کرو اور ذرا مزہ چکھاؤ ان کو تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ کیسے اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں, بلکہ فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافأة, کہ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرنے والا دراصل صلہ رحمی نہیں کرتا, بلکہ صلہ رحمی تو وہ کرتا ہے کہ جس سے کاٹا جائے اور وہ اسے جوڑے, یعنی جو اس کا حق نہ دے وہ پھر بھی اس کا حق دیتا رہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلی حدیث, عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأنی او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواه مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, کہ پاکی اور صفائی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. شطر کہتے ہیں کسی چیز کے ایک بڑے حصے کو, اردو میں عام طور پر ہم اس کا ترجمہ آدھا کر کے کرتے ہیں جبکہ لازمی طور پر آدھا نہیں ہوتا, بلکہ کسی بھی چیز کا ایک بڑا حصہ. تو صفائی اور پاکیزگی دراصل عبادات کی بنیاد ہے, اصل ہے, دین کا ایک بڑا حصہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دے گا, یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اور یہ کلمہ زبان سے نکالنا میزان پہ بڑا بھاری ہوگا. میزان کون سا؟ آخرت کا, جب اعمال نامے تولے جائیں گے. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہیں اس فضا کو بھر دیتے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان تمہیں خالی نظر آتی ہے, یعنی اس کا نور اور اس کی روشنی اور اس کی برکت اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے جتنی خالی جگہ زمین آسمان کے درمیان تمہیں نظر آتی ہے. یعنی یہ ذکر اللہ کے بڑے پسندیدہ ذکر میں سے ہے. جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی حبیبتانی الی الرحمانی ثقیلتانی فی المیزانی, کہ دو کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں, میزان میں بہت بھاری ہیں, رحمان کو بہت پیارے ہیں, اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہلکی پھلکی دو لائنیں ہیں, یہ دو لائنوں سے بھی کم آپ چند الفاظ کہیں کہ اگر انسان چلتے پھرتے ان کو پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اس کی محبت کا باعث اپنے آپ کو بناتا ہے. پھر فرمایا کہ والصلاۃ نور, اور نماز جو ہے وہ نور ہے, روشنی ہے, کہ انسان کو زندگی کے اندھیروں مشکلات اور مصائب میں راہ دکھاتی ہے, اس کے لیے باعث سکون ہے. والصدقۃ برہان, اور صدقہ برہان ہے, ایک دلیل ہے. برہان کس چیز کی؟ برہان کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انسان کے ایمان پر دلیل ہے. برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل, حجت, کہ ایک انسان مومن ہے یا نہیں. اگر وہ مومن ہے تو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہوگا, کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ دراصل خدا اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا, اور یہ اپنے عمل سے وہ ایک دلیل فراہم کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ وہ صبر و دیا, اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے, یعنی جیسا کہ صبر کا باب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں صبر سے متعلق یہ حصہ حدیث میں آتا ہے کہ صبر روشنی ہے, اور روشنی انسان کے لیے کتنی ضروری ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں, کہ انسان پاکیزگی بھی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے اور اس پر قائم رہ سکتا ہے اگر اس کے اندر صبر ہوگا. انسان اللہ کا ذکر بھی دوام کے ساتھ مسلسل اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر صبر ہوگا, ورنہ دو چار کلمے پڑھ کے تھک جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز پر بھی وہی شخص قائم رہے گا کہ صبر جس کے اندر ہوگا, ورنہ نیند چھوڑ کر اٹھنا, کسی کام میں مصروف ہوتے ہوئے اٹھنا, تو یہ سب کچھ کیا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا تقاضا کرتا ہے. اور صبر کا جیسے کہ لفظی مطلب ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا, یعنی اپنے نفس کی خواہش کو روک کر اللہ کی مرضی اور اس کی خوشی پر عمل پیرا ہونا. پھر فرمایا کہ بل قرآن حجت لکا او علیکا، اور قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، یعنی قیامت کے دن یا یہ تمہاری سفارش کرے گا یا الٹا تمہارے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اور تمہارے خلاف بولے گا. حق میں کب بولے گا؟ کہ جب انسان اس کے ساتھ تعلق رکھے گا کہ اللہ یہ تو دن رات میرے ساتھ اپنا تعلق رکھتا تھا اور مجھے اٹھائے رکھتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا اور پھر اس پر عمل بھی کرتا تھا. اور خلاف کب بنے گا؟ کہ انسان اس کے قریب نہ جائے، نہ اسے کھولے، نہ اسے پڑھے، نہ اسے سمجھے اور نہ اس پر عمل کرے. پھر فرمایا کہ کل الناس یغدو، سب لوگ جو ہے وہ صبح کرتے ہیں، یہ ہر روز ان پر دن طلوع ہوتا ہے. پھر یا تو با ان نفسہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو بیچنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنے نفس کا سودا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی جان کا سودا کرتے ہیں. یا پھر اس کے فمعتقہ، اسے آزاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور مودقہ، یا اسے ہلاک کرنے والے. یعنی ہر انسان صبح کے وقت جب اٹھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس دن اپنی قیمت لگاتا ہے. اور وہ قیمت کیا ہوتی ہے؟ کہ یا تو نیک کام کر کے اپنی جان کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، اور یا پھر غلط کام کر کے اسے جہنم میں ڈال کے ہلاکت کا باعث بنتا ہے. یعنی ہر نیا آنے والا دن انسان کی یا تو فلاح کا ضامن ہے یا خسران کا. اور فلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان دن کو اس طرح گزارے جیسے اس کا رب چاہتا ہے. اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص. صحابہ کرام نے عرض کیا، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ناکام ہو گیا، کون نامراد ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. یعنی اگر وہ نیچے کو جا رہا ہے تو پھر وہ ناکامی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر ہر روز وہ ایک چھوٹی سی بات ہی کیوں نہیں، ایک ایک کر کے بھی اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر روز ایک نئی چیز سیکھتا ہے، ایک نئی چیز پہ عمل کرتا ہے، ایک نئی خیر اس سے سرزد ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا باعث ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر روز جب انسان اٹھتا ہے، اگر اٹھتے ہوئے یہ عزم اور یہ ارادہ اور یہ نیت اور یہ جذبات لے کر اٹھے کہ آج کا دن میرے لیے ایک نیا دن ہے اور آج مجھے ایک نیا اور اچھا، مزید اچھا کام کرنا ہے، اور انسان ایک سوچ لے کر اٹھے اور پھر دن میں کوشش بھی کرے کہ کوئی نہ کوئی نیکی اس سے لازماً ایسی سرزد ہو جائے کہ جو اس کے درجات کو بڑھانے والی ہو، اگر کانشیسلی انسان اس چیز میں اپنے آپ کو مصروف کرے تو آپ کچھ دن کر کے دیکھیں جتنا سکون اور جتنی انجوائمنٹ اس سوچ میں ہے کہ آج کا دن ایک نیا دن ہے اور آج مجھے ایک نئی نیکی کرنا ہے. اور پھر اس کے لیے انسان کو لازمی طور پر چاہیے کہ کون سی کرے، آج کس کے ساتھ خیرخواہی کرے، کس کے ساتھ بھلا کرے، کون سی اور اچھی عادت، کون سی اور نئی چیز اپنائے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سورس ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی علم کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں کہ جسے آپ پی سکیں، جیسے آپ ہر روز اٹھیں اور کہ آج میں ایک نئی چیز پیوں گا یا کھاؤں گا اور وہ آپ کے گھر میں موجود ہی نہ ہو، تو آپ کا وہ سب کیا سوچا بیکار جائے گا. اسی طرح اگر وہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو سپورٹ دینے والی ہے یا آپ کی اس علم میں اضافہ کرنے والی ہے یا آپ اپنے پلان میں اس کو شامل کیے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اس سوچ کے اندر اتنا سکون اور اتنی لذت اور اتنی زندگی ہے کہ انسان پھر زندگی کا ہر گزرنے والا دن اس کے لیے ایک نئی خوشی کا باعث ہوتا ہے، ایک نئے احساس اور ایک نئے جذبے کا. اس میں انسان کی مردہ دلی اور انسان کی پشیمانی اور انسان کی مردنی، ان سب چیزوں کا خود بخود خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ڈپریشن انسان پر اسی وقت طاری ہوتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ زندگی کو ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو گنوا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. جیسے آپ اگر مچھلی پکڑنے جائیں اور آپ سارا دن ڈور ڈال کے بیٹھے رہے اور کچھ آپ کے ہاتھ نہ آئے، تو وہ جو وقت گنوایا ہوگا اس پر کتنا انسان کو حسرت اور ندامت ہوگی. لیکن اگر کچھ ہاتھ آ جائے تو خواہ چھوٹی سی مچھلی کیوں نہ آ جائے، وہ ساری تھکاوٹ اور کوپ جو ہے وہ بھول جاتی ہے. تو اسی طرح اگر انسان ایک نیت اور ایک جذبے اور ایک ارادے کے ساتھ چھوٹا سا بھی اچھا کام کر لیتا ہے تو وہ اچھا کام کرنے کی خوشی اس کے سارے دن میں سرایت کر جاتی ہے، اور اس طرح انسان ایک ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہوا اپنے رب کریم کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. امام احمد سے یہ بات، یہ مسند احمد کا حوالہ کئی دفعہ میں آپ کو دیتی ہوں، امام احمد سے یہ بات ہے کہ وہ جب بھی کوئی حدیث روایت کرتے یا لکھتے یا اس کو پڑھتے یا سنتے تو ان کی پوری پوری کوشش ہوتی کہ اس پر میں لازمی عمل کر لوں، خاص زندگی میں ایک ہی دفعہ کیوں نہ کروں. انہوں نے اپنی مسند میں تقریباً 30,000 احادیث روایت کی ہیں، یعنی مختلف چینز کے ساتھ اگرچہ اس میں ریپیٹیشن بہت ہے، مختلف چینز کی وجہ سے حدیث کا نمبر بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ علم ان کے حق میں حجت بنے گا، ان کے خلاف نہیں۔ یہ دیکھیں کہ کتنا شوق اور کتنی چاہت ہے کہ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ میں زندگی میں ایک دفعہ تو کروں۔ اور اگر ہمارے اندر بھی یہ نیت اور ارادہ اور جذبہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قرب محسوس ہوگا، اور دوسرا اس طرح کے جذبات لیے ہوئے اور وہ کام کر کے ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر انسان کسی بھی نقصان سے گزرے اور اس کو پھر کوئی زیادہ پریشانی ہو۔ اگلی حدیث ہے عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاهم ثم سألوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر۔ متفق عليه۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے کچھ طلب کیا جو آپ نے انہیں عطا کر دیا۔ دوبارہ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر مزید عنایت کر دیا، جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہوتا ہے یا آتا ہے میں اسے تمہارے لیے روک کر نہیں رکھ سکتا، سب تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھو کہ جو پاک باز بننا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو غنی بننا چاہے اسے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتے ہیں، اور جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی اور بھلائی عطا نہیں کی گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس کانٹیکسٹ میں حدیث آ رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہاتھ پھیلایا، انہوں نے دے دیا، دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صرف مادی چیز دینے کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی اور اخلاقی اصلاح بھی فرمائی، اور یہ بتایا کہ دیکھو میرے پاس تو جو کچھ ہوتا ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں اور چلا ہی جاتا ہے، میں تو اسے جمع نہیں کر کے رکھتا، لیکن بات یہ ہے یعنی میرے پاس تو مال ختم ہو چکا ہے لیکن تمہاری حرص ابھی بھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے اندر اس حرص کی جگہ پر کچھ اور کوالٹیز جنم نہیں لیں گی۔ یعنی انسان کے اندر جو اس کے ارادہ ہے یا خواہشات ہیں یا جذبات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے بنائے ہیں۔ ان جذبات سے اگر انسان اچھے کام نہیں لیتا تو لازمی طور پر پھر یہ کسی اور چیز میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں کہ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو پڑے رہیں گے، شیطان انہیں اپنا ہتھیار بنا لے گا۔ اب یہ کہ پہلی بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ جو پاک باز بننا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دے، بے حیائی سے اور فحاشی سے اور غلط کاموں سے جو بچنے کا ارادہ رکھتا ہو، نیت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے سبب فراہم کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو غنی بننا چاہے، اور غنی کی تعریف کیا ہے کہ دل کی بے پرواہی، کہ دل میں کوئی لالچ نہ ہو اور کسی کے مال پر نظر نہ ہو۔ فرمایا کہ جو یہ کیفیت اپنے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی کو دے گا، اس کو نہیں دے گا کہ جو چاہے گا نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو صبر کرنا چاہے اور صبر کے لیے کوشش کرے اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی دیتے ہیں، اور اگر انسان صرف زبانی کہے کہ اللہ مجھے صبر دے اور جب کوئی موقع آئے تو وہاں اپنے غم اور غصے اور ہر طرح کے جذبات کا بے دریغ استعمال کرے، یعنی صبر جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے تو انسان رو دھوئے نہ اور بیٹھ جائے چپ کر کے میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ کوئی آپ کو ٹارچر دیتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، خواہ کوئی آپ سے بڑا ہے، خواہ آپ کے درجے کا ہے، خواہ آپ سے چھوٹا ہے، اس کے تکلیف پہنچانے پر جواباً آپ سے ایسی زبان استعمال نہ ہو، ایسی گفتگو نہ آپ سے نکلے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اس بات سے جتنی اس نے کی اس سے آگے حد سے بڑھنے والی ہو۔ یعنی بعض اوقات کوئی آپ کو ایک کہتا ہے اور آپ کو اس کو چار سناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ مجھے ٹھنڈک پہنچی جب میں نے چار سنا دی اس کو، تو یہ صبر نہیں ہے۔ اور صبر کیا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی کہتا ہے تو انسان اس کو نگلنے کی اور اسے برداشت کرنے کی کوشش کرے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال کے موقع پر خبر کیا ہے کہ اگر ہاتھ سے کچھ چلا جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، تو انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے. اسی طرح جان کا، جیسے اوپر جتنی بھی چیزوں کا نقصان گنوایا گیا، ان سب موقعوں پر انسان نہ تو ضرورت سے زیادہ روئے پیٹے اور بین کرے اور نوحے کرے، یہ منع کیا گیا، نہ ضرورت سے زیادہ غم کے موقع پر غم کا اظہار کرے، نہ خوشی کے موقع پر ضرورت سے زیادہ اور حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے. یہ بھی صبر کے منافی ہے کہ انسان اتنا بے دھڑک ہو جائے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے اور اس میں مجنونانہ حرکتیں کرنے لگے خوشی کے موقع پر، تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے. اور اسی طرح کسی دکھ اور تکلیف کے موقع پر، بیماری کے موقع پر اتنا شور شرابہ اور چیخو پکارنا شروع کر دے کہ سب کو پریشان کر دے، یعنی ہر موقع پر انسان اپنے جذبات اور احساسات کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے، یہ ہے دراصل صبر. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے اس سے بڑھ کر بھلائی کسی کو نہیں دی گئی، یعنی جسے صبر کی توفیق ہو گئی، صبر اسے نصیب ہو گیا، صبر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ گیا، اس سے بڑھ کر اسے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ سب سے بہترین چیز ہے جو اسے مل گئی. پھر اسی طرح ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی یحییٰ صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن
ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له
رواه مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے کہ اس کے سارے ہی کام اس کے لیے باعث رحمت اور سبب خیر ہوتے ہیں، اور یہ خوبی کسی غیر مومن کو نصیب نہیں. دیکھو اگر اسے کوئی خوشی اور مسرت نصیب ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ ادائیگی شکر اس کے لیے اجر اور ثواب اور بھلائی کا سبب بنتا ہے. یعنی خوشی کے موقع پر اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے کیا ہوتی ہے، اجر کا باعث، درجات کی بلندی کا باعث، نعمت پا کر شکر ادا کرنا. اور اگر اسے کوئی صدمہ اور غم اور رنج پہنچتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے سراسر بھلائی ہے. یعنی غم کے موقع پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر، یہ انسان کے لیے دونوں کیفیات اس کے اجر میں اضافے کا باعث بنتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ الکرب فقالت فاطمۃ رضی اللہ عنہا وا کرب ابتاہ فقال لیس علی ابیک کرب بعد اليوم فلما مات قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ جنۃ الفردوس مأواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ فلما دفن قالت فاطمۃ رضی اللہ عنہا اطابت انفسکم ان تحتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب رواہ البخاری. حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور کرب اور تکلیف کی وجہ سے آپ پر غشی سی طاری ہو گئی، یعنی وفات کے قریب، یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت غمگین ہوتے ہوئے فرمایا آہ میرے بابا جان کی تکلیف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ کوئی کرب ہوگا، یعنی یہ آخری موقع ہے زندگی کا کہ جب میں تکلیف سے گزر رہا ہوں اور اس کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. جب آپ وصال فرما گئے تو فرمانے لگی کہ ہائے ابا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول فرما لیا، آہ ابا جان جنت الفردوس آپ کا مقام اور مسکن قرار پا گیا، آہ ابا جان ہم آپ کی وفات کا جبریل علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہ خاک پوشیدہ کر دیا گیا تو کہنے لگی تم لوگوں کے دل نے یہ کس طرح گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالو. یعنی ایک طرح سے غم اور دکھ اور کرب کا اظہار تھا کہ جو صحابہ کرام سے کر رہی تھی. اور آپ دیکھیں کہ اس میں اصل میں ہمیں دکھایا یہ جا رہا ہے اس حدیث میں کہ انہوں نے اتنے عظیم باپ اور اتنے عظیم ہستی کی وفات پر کن الفاظ سے اس غم کا اظہار کیا. اس میں آپ عربی الفاظ دیکھیں کہ یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ، کہ اے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، ہاں، یا یہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا تھا اس کو قبول کر لیا، نہیں فوت ہو گئے. اور پھر ہے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، اور ہے ابا جان کہ ہم جبریل کے ساتھ آپ کی، ننعا ہوتا ہے موت کی خبر دینا، ہاں، نعی، کہ ہم ان کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں کہ اب وہ یعنی دنیا میں وہی لے کر تو نہیں آئیں گے، صرف ایک اپنے اظہار اور جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہی ہیں، کوئی لازمی بات یہ نہیں کہ حضرت فاطمہ وہاں پر جا کر تو ان سے کوئی تعزیت کریں گی، لیکن ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا، یعنی کہنا یہ چاہتی تھی کہ وہ وہی لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ کے جانے کے ساتھ ہی وہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، تو اب ہم کس کو اپنے اس دکھ کی خبر سنائیں؟ تو جبریل کو ہم اپنے دکھ میں شریک کرتے ہیں کہ وہ بھی غمگین ہوگا کہ اب دنیا میں اس کام کے لیے آج کے بعد میں کبھی نہیں جاؤں گا رہتی دنیا تک. اور اس کے بعد جب انہیں دفن کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ دیکھیں کہ کوئی چیخی چلائی نہیں، اور نہ ہی اپنے بال نوچے، اور نہ ہی اپنا گریبان پھاڑا، اور نہ ہی وہ بے ہوش ہوئی، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بات کی، صرف ایسی بات کہی جس سے دوسروں کو بھی رلا دیا کہ تم لوگوں نے گوارا کیسے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈالو، تم اچھے ان کے پیارے تھے کہ ایسا کام کر کے آگئے ہو. تو جس میں ایک شکایت بھی ہے، جس میں اپنے جذبات کا ایک اظہار بھی ہے، اور جس میں غم کے موقع پر صبر کا ایک عجیب و غریب نمونہ بھی ہے، تو یہ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کی مثالیں دراصل انسان کو خود زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، اور انسان کو وہ کام کرنا سکھاتی ہیں. اسی لیے بزرگوں کے اور نیک لوگوں کے حالات پڑھنے سے انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی انہوں نے اطاعت کی، اور جس طرح انہوں نے ایک نیکی کے رستے کو اپنایا اور کر کے دکھایا اور اپنے طرز عمل سے ثابت کیا، اگر وہ جیتی جاگتی مثالیں ہمارے سامنے ہوں تو ہمارا بھی اس راہ پر چلنا پھر آسان ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ہے ان ابی زید اسامہ ابن زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وحبہ وابن حبہ
رضی اللہ عنہما قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشہدنا فارسل یقرئ السلام ویقول ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحسب فارسلت الیہ تقسم علیہ لیأتینہا فقام ومعہ سعد بن عبادتہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت ورجال رضی اللہ عنہم فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی فاقعدہ فی حجرہ ونفسہ تقعقع ففاضت عیناہ فقال سعد یا رسول اللہ ما ھذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارث خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور یہاں عربی کے الفاظ میں بڑے خوبصورت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے تھے، یعنی آپ زید سے بڑی محبت کرتے تھے، اور زید کے جو آگے پیارے تھے یعنی اسامہ، یعنی وابن حبہ، حب کہتے ہیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، کہ اسامہ جو آپ کو بڑے پیارے تھے اور وہ ان کے بیٹے تھے جو وہ بھی آپ کو بڑے پیارے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے آپ کا اپنے غلاموں سے سلوک، اپنے خادموں سے سلوک، کہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑے عزیز ہیں، اور ان کے بیٹے کے بارے میں کہ یہ میرے عزیز کے بیٹے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو زید بن حارثہ کے بارے میں معلوم ہوگا کہ جب ان کے رشتہ دار ان کو لینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، انہوں نے کہا کہ میں زبردستی نہیں کروں گا، آپ ان سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آزاد ہیں. لیکن انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو زیادہ پسند کیا. یعنی کیا عالم ہے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں اسامہ جو آپ کے گھر میں ہی پلے بڑھے، کہ ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ میرے بیٹے پر عالم نزاہینی موت کا وقت ہے، آپ ذرا تشریف لے آئیے. جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد کہلوایا. یعنی یہاں پر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی کہ اگر کسی کو میسج بھی بھیجا جائے زبانی، تو ساتھ ہی اس کے پہلے سلام بھیج دیا جائے کہ میری طرف سے پہلے اس کو سلام کہنا اور اس کے بعد یہ بات میری پہنچا دینا. کیا پہنچانا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ اسی کا تھا، یعنی اس پہ موت آ گئی ہے اس وقت، تو یہ اسی نے دیا تھا، اس نے لے لیا، اور جو اس نے عطا کیا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے، یعنی وہ کسی وقت وہ بھی لے سکتا ہے. اور اس کے ہاں ہر شے کی مدت مقرر ہے. اب تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو. صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دلا کر کہلوایا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، یعنی صرف میسج سے بات نہیں بنے گی، آپ آئیں. ظاہر ہے کہ غم کے موقع پر ایک بیٹی کے لیے باپ کا وجود بڑی نعمت ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو قسم، اگر آپ نہ آئیں تو آپ ضرور تشریف لائیں. چنانچہ آپ مجلس سے اٹھے، ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے درمیان تھے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کی اور عورتوں کی کتنی قدر دانی ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اٹھے تو آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دیگر حضرات بھی آپ کے ساتھ شامل تھے. تو آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ بیٹی نے بلایا ہے تو میں جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں بٹھایا، تب اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ بے چین تھا. اس کیفیت کو ملاحظہ فرما کر آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی وہ بچے کے اوپر نزا کا عالم دیکھ کر. حالانکہ بچے تو کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن موت کی سختی جو ہے یہ ہر انسان کے لیے برحق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں جسم پر کوئی چوٹ لگتی ہے تو روح کے اوپر سیکنڈری اثر ہوتا ہے، یعنی روح سیکنڈ نمبر پر ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں درد محسوس ہوتا ہے. لیکن جب براہ راست روح کے اوپر کوئی چیز پڑتی ہے یا اس پر کوئی چوٹ لگتی ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم بعد میں متاثر ہوتا ہے، تو وہ تکلیف پھر کتنی شدید تر ہوگی. تو جان جب نکلتی ہے انسان کی تو اس وقت اس کے جسم کے روئے روئے سے وہ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ ساری کھینچی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جیسے ایک دو بال بھی ہم کھینچیں کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، کجا یہ جسم کے ایک ایک رگ سے وہ نکل رہی ہو، کیونکہ جہاں جہاں سینس موجود ہے وہاں وہاں روح بھی موجود ہے. تو اس میں بچہ ہو یا بوڑھا ہو، نیک ہو یا بد ہو، یہ معاملہ سبھی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. ہاں، اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جان کنی کی تکلیف آسان کر دی جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یوں جیسے مشکیزے کا کوئی منہ کھول کے زمین پہ رکھ دے تو پانی آرام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے بعض نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس موقع کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا گیا اور سلپ ہو کے سارا کا سارا پانی جو ہے وہ باہر نکل گیا، ایسے ہی روح آرام کے ساتھ باہر نکل آتی ہے، اس میں وہ تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو لوگ ذرا حیرانی سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں اور ایک بچے کی موت پر رو رہے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ رحمت ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دل کی ایسی نرمی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ چاہے یہ رحمت رکھ دیتا ہے. یعنی رونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے کہ اگر کسی کا دل نرم ہو بنسبت اس کے کہ انسان سنگ دل ہو اور اس پتھر سے کبھی آنسو نہ ٹپکے. اگلی حدیث جو ہے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کو انشاءاللہ ذرا میں تفصیل بھی آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورت البروج، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اس حدیث کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی دفعہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.